أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیئ فردوہ الی اللہ و الرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تاویلا. صدق اللہ العلی العظیم. سنت اطاعت قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے بندگان کی ہدایت کے لیے مقرر فرمائی ہے، اور یہ سنت اطاعت کے اوپر دار و مدار ہے تمام ہدایت کا و دین کا، چونکہ دین مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرامین کا اور احکامات کا، ہدایات کا، اور یہ سارے فرامین بجا لانا اطاعت کہلاتا ہے. اس لیے تمام دین کا دار و مدار اسی امر اطاعت کے اوپر ہے. اگر اطاعت ہو دین کا مقصود انسان کو حاصل ہوتا ہے، اگر اطاعت کے مرحلے تک دین کو اور اللہ کے فرامین کو نہ پہنچایا جائے وہ انسان کے لیے سود مند نہیں ہے. اطاعت میں تبدیل ہوں تو انسان کے لیے اثر انداز ہیں یا انسان کے زندگی پر اثر انداز ہیں. البتہ ایک اور پہلو سے اگر اطاعت نہ ہوں تو بھی اثر انداز ہیں، چونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرامین بجا نہ لائیں، ترک کر دیں، اس صورت میں معصیت ہے، نافرمانی ہے، تولی ہے، اور ترک اطاعت کا اثر انسان کی ہلاکت ہے، انسان کے لیے عذاب ہے اور انسان کی تباہی ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اطاعت میں تبدیل نہ کرے بلکہ معصیت کر دے ان کی. فرمان اطاعت قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر حق تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، انسان کو انبیاء کرام نے تذکر دیا ہے، متوجہ کیا ہے، اور اطاعت کا پابند کرنے کے لیے یا اطاعت تک انسان کو پہنچانے کے لیے اہتمام کیا ہے. ایک اہتمام ہے کہ فرامین انسان تک پہنچائے جائیں. دین میں دو کام ہیں، تبلیغ و دعوت. تبلیغ میں اللہ کا فرمان، خداوند تبارک و تعالی کی ہدایت انسان تک پہنچانا یہ تبلیغ کہلاتا ہے، اور انسان کو دین خدا کے لیے، انسان کو دین خدا تک پہنچانا، انسان کو آمادہ کرنا، انسان کی تربیت کرنا اور انسان کے اندر ذہنی و قلبی آمادگی پیدا کرنا، رغبت پیدا کرنا، یہ دعوت کا حصہ کہلاتا ہے یا دعوت کہلاتا ہے، انسان کو دین تک پہنچانا. جے بسا مبلغین دین کو احسن طریقے سے انسانوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ افراد دین قبول نہیں کرتے اور اللہ کے فرامین مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، فرمان برداری نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں صحیح طریقے سے سمجھایا نہیں گیا، ان تک صحیح طریقے سے پیغام پہنچایا نہیں گیا، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ صرف پیغام کو ان تک پہنچایا گیا ہے، انہیں پیغام کے لیے آمادہ نہیں کیا گیا، ایک مرحلہ ان کے اندر انجام پانا ہے جو تربیت کا ہے، تبلیغ و تعلیم، ان تک حقیقت پہنچانا ہے اور تربیت انہیں حقیقت کی پذیرش کے لیے، حقیقت کی قبولی کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ یہ مرحلہ دعوت و تربیت کا اگر نظر انداز کر دیا جائے اور فقط مرحلہ تبلیغ بجا لایا جائے، انجام دیا جائے، اس صورت میں انسان کبھی بھی اطاعت پہ آمادہ نہیں ہوتا اور دین خدا مرحلہ اطاعت میں داخل نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کے مراحل میں ہی رہتا ہے، محدود رہتا ہے اور متوقف ہو جاتا ہے، جیسے دین کتابوں کے اندر متوقف ہو جائے، دین دروس کے اندر متوقف ہو جائے، دین گفتگو کے اندر متوقف ہو جائے، دین علمی مباحثات کے اندر رک جائے، متوقف ہو جائے، ٹھہر جائے اور اطاعت کے مرحلے میں نہ پہنچایا جائے، اطاعت کی حد تک اس کو آگے نہ بڑھایا جائے، یہ اس وقت انجام پاتا ہے جب انسان آمادہ نہ ہو دین کو قبول کرنے کے لیے یا دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کی دونوں ذمہ داریاں عائد کی ہیں، تعلیم و تبلیغ بھی ذمہ داری ہے تاکہ اللہ کا پیغام ان تک لے کے جائیں، اور تزکیہ و تربیت و دعوت بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ انہیں اللہ کے پیغام کے لیے تیار کریں اور آمادہ کریں۔ انسان کے اندر فراوان موانع، رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں، ہر چند فطرت انسان، نفس انسان، روح انسان اصل مخاطب ہے تعلیمات الہی کا اور ہدایت الہیہ کا، اصل مخاطب فطرت انسان ہے، لیکن یہ فطرت اپنی اصلی حالت میں قائم نہیں رہتی، باقی نہیں رہتی، بہت جلد مغلوب ہو جاتی ہے، بہت جلد یہ فطرت متاثر ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر گوناگون عوامل اثر انداز ہوتے ہیں اور منحرف ہو جاتی ہے، یا قرآن کریم کے فرمان کے مطابق مدسوس ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے، دفن ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر ایسے امور ہیں جو فطرت پہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور باہر ایسے عوامل ہیں جو فطرت انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں اور فطرت اپنا تقاضا چھوڑ دیتی ہے، ترک کر دیتی ہے۔ جب تک مکمل طور پر دفن نہ ہو جائے اس وقت تک اپنا تقاضا قائم رکھتی ہے، ہر چند دھیمی آواز میں ہی کیوں نہ ہو، اسے ہم عموماً ضمیر کی آواز کہتے ہیں، انسان کے اندر کی علامت جس کو تعبیر کرتے ہیں۔ یہ جب تک انسان کے اندر احساس ہو، جیسے بعض روایات کے اندر ہے کہ وہ مومنین جو اپنے دل میں رجوع کریں، اپنے باطن میں رجوع کریں اور محسوس کریں کہ ان کے دل کے اندر منکرات سے نفرت پائی جاتی ہے قلبی طور پر، اور قلبی طور پر انہیں معروف اچھا لگتا ہے، ایک تمایل ہے، کشش ہے معروف کی ان کے دل کے اندر، خوب یہ غنیمت سمجھیں اس احساس کو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر مردہ نہیں ہے، فطرت مری نہیں ہے، دفن نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی حیات کے آثار پائے جاتے ہیں، چونکہ حیات اسی ادراک کو کہتے ہیں، یہ ادراک، یہ شعور فطرت کے اندر موجود ہے، معروف کی طرف کشش اور منکر سے دوری و بیزاری۔ ہر چند عملاً انسان امر بالمعروف نہ بھی کرتا ہو، نہی عن المنکر زبانی طور پر نہ بھی کرتا ہو، لیکن قلباً اس کے اندر اگر یہ احساس پایا جاتا ہے تو فطرت اس کی مری نہیں ہے، دفن نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اپنے دل کی طرف بھی رجوع کرتا ہے، اپنے باطن میں کوئی ایسا احساس اس کے اندر موجود نہیں ہوتا، معروف و منکرات اس کو ایک جیسے نظر آتے ہیں، یا منکرات کو معروف پر ترجیح دیتا ہے، ایسا بھی مسخ ہو جاتا ہے، معکوس ہو جاتا ہے، الٹا انسان ہو جاتا ہے کہ جب منکرات کی طرف رغبت زیادہ ہو جاتی ہے اور معروف سے بیزار ہو جاتا ہے، یہاں تک بھی تنزل ہو جاتا ہے انسان کا۔ انسان دین کا مخاطب انسان کی فطرت ہے، اور فطرت انسان جب تک قائم ہو دعوت و تبلیغ کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کا ایک کام انسانوں کو اللہ کے دین کے لیے تیار کرنا ہے، جس طرح امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے، لیطیروا لہم دفائن العقول، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے تاکہ انسانی عقل کو ابھاریں، انسانی عقل کو زندہ کریں، انسانی عقل کو اٹھائیں، اجاگر کریں، نمایاں کریں، غلبہ عقل کا انسان کے اندر پیدا کریں۔ اگر انبیاء عقل انسانی اور فطرت انسانی کو احیا نہ کریں اور فقط انسان کو دین خدا سناتے جائیں، اس انسان کے اندر جس کی عقل دبی ہوئی ہے، جس کی عقل مری ہوئی ہے، جس کی فکر مدفون ہے، وہ ہرگز دین خدا نہیں سمجھتا اور نہ مانتا ہے نہ قبول کرتا ہے۔ بس مرحلہ اطاعت تک دین کو پہنچانے کے لیے جو اصل مقام ہے دین کا، اس کے لیے تبلیغ ہے، اور دوسرا انسان کو آمادہ کرنا ہے، مخاطب کو آمادہ کرنا ہے۔ مخاطب کو دین کے لیے آمادہ کرنے کے لیے فقط اسے آگاہ کرنا کافی نہیں ہے۔ مثلا اگر مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو اللہ کی عبادت کرانی ہے تو فقط اسے بتا دیں آپ کہ نماز واجب ہے اور نماز کے یہ احکام ہیں، نماز کے یہ آداب ہیں، نماز کے یہ طریقہ کار ہے، وہ کہہ دیں آپ، کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ سنتے ہی وہ اٹھ کے نماز شروع کر دے گا۔ جب تک اس کے اندر اس عبادت کے لیے آمادگی پیدا نہیں ہو جاتی، حکم و دستور پہنچا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو مطیع بنانا اور اطاعت کی اطاعت کے تمام آداب لوازمات اس کے اندر ایجاد کرنا ضروری ہے، پھر حکم پہنچانے سے وہ حکم کو اطاعت کرتا ہے یا فرمانبر ہوتا ہے۔ یہ خود ایک الگ مستقل باس ہے، مطیع بنانے کے لیے، اطاعت کے لیے انسان کن مراحل سے گزرتا ہے، کہ اثنا میں یہ مطالب آیات کریمہ میں جہاں اطاعت کا ذکر آیا ہے، یا ان آیات میں جن میں اطاعت کا لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن اطاعت ہی سے مربوط حقائق اور اطاعت سے مربوط معارف وہاں پر بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان جملہ آیات میں سے جہاں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا فرمان دیا ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان میں سے ایک سورہ مبارکہ مائدہ میں فرمان حق تعالیٰ ہے، اسی طرح کا جیسے سورہ نساء میں ہے یہ آیہ کریمہ جو ہر روز تلاوت کی جاتی ہے، اسی کے مشابہ تھوڑے فرق کے ساتھ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیہ 92 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وحذروا اور باز آ جاؤ، بچو، اجتناب کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا، اگر تم نے روگردانی کی، نافرمانی کی، رخ موڑ لیا، منہ موڑ لیا فرمان خدا سے، اطاعت کے مقابل کی جو حالت ہے اسے تولی سے تعبیر کیا گیا ہے. جیسا پہلے عرض کیا ہے، اعراض ایک حالت ہے، انسان معرض ہو جاتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے اللہ کی بندگی سے، فرمان خدا سے. مختلف کیفیتیں ہیں اطاعت کے مقابلے میں، کہ غالباً کوئی 30 کے قریب کیفیات ہیں نافرمانی کی جو قرآن کریم نے ذکر کی ہیں، شاید اس سے زیادہ ہیں جو احصاء ہوئی ہیں، جو شمار کی گئی ہیں اسے قطعاً زیادہ ہیں، لیکن لگ بھگ 30 کے قریب حالات ہیں جو قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں. سب نافرمانی کی حالتیں ہیں، یہ سب نافرمانی ہی شمار ہوتی ہے. ہر چند جو اس میں مبتلا ہیں ان کیفیات کے اندر، وہ ممکن ہیں بعض کیفیات کو نافرمانی نہ سمجھتے ہوں، لیکن قرآن کریم نے اس سب کو نافرمانی ہی کہا ہے. انشاءاللہ آگے اسی بحث کی تکمیل میں وہ کیفیات، وہ حالات ذکر ہوں گے، نافرمانی کی مختلف کیفیات. عام ذہنوں کے اندر ایک دو حالتیں نمایاں موجود ہوتی ہیں کہ یہ نافرمانی ہے، باقی حالات کو وہ نافرمانی گردانتے ہی نہیں ہیں، شمار ہی نہیں کرتے، اور نافرمانی کے زمرے میں درج نہیں کرتے ان حالات کو. جیسے مثال دی پہلے بارہا کہ لہو و لعب میں سب مصروف ہیں، لیکن بعض اس طرح سے سنجیدگی کے ساتھ لہو و لعب میں مصروف ہیں کہ اسے لہو و لعب سمجھتے نہیں ہیں، اس کیفیت کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی مفید عمل انجام دے رہے ہیں، دوسرے لہو و لعب میں مصروف ہیں. چونکہ لہو و لعب کا معنی اس طرح سے ہم نے کیا ہے، تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ اکثر لاہی باہر نکل گئے ہیں اس تعریف لہو سے، لاہی ہیں لیکن خوشحال ہیں کہ ہم لاہی نہیں ہیں، لہو میں غرق نہیں ہیں. یا بہت سارے لاعب ہیں، ہم نے معنی لعب کا اس طرح کا کیا ہے کہ انہیں ہم نے گویا ایک میدان دے دیا ہے امنیت کا کہ آپ لاعب نہیں ہوں. مثلا لہو اور لعب کو معنی کیا گیا کھیل کود، کھیل کود، ناچ گانا، یہ لہو ہے اور لعب ہے. لہذا بہت سارے افراد یہ سمجھتے ہیں، خواتین مرد، کہ جو کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں یہی لہو و لعب میں ہیں، لیکن باقی جو سنجیدگی سے کسی اور عمل میں مصروف ہیں اور اس عمل میں بہت گہرائی میں ہیں اور سالوں سے اس کے اندر انہماک کے ساتھ مصروف ہیں، مثلا بہت سارے مطالعات، بہت ساری تحقیقات، بہت ساری دلچسپیاں، بہت سارے مشغلے، بہت سارے کاروبار، بہت سارے امور، معاملات، خاندانی، ویلفیئر، فلاں، یہ سب وہ ایک کار خیر سمجھ کے اور ایک سنجیدہ کام اور مفید کام سمجھ کے اس کے اندر مصروف ہیں، اور یہی لہو ہے، یہی لعب ہے قرآن کے بقول. اگر لہو و لعب کا درست مفہوم سمجھ میں آ جائے، لہو وہ سرگرمی جو انسان کو مقصد بلا دے، کھیل کود ہو، مطالعہ ہو، تجارت ہو، تعلقات ہوں، اجتماعی کام ہوں، سیاست ہو، کوئی بھی کام ہو، علمی کام ہو، تحقیقات ہوں، ایسی تحقیقات جو انسان کو مقصد خلقت ہی بھلا دے، معلوم ہی نہیں پیدا کیوں ہوا ہوں میں. اور لعب ان کاموں کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی مقصد نہ ہو، خود اس کام کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا وہ کام انسان کے مقصد خلقت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، سازگار نہیں ہے، مقصود خلقت کچھ اور ہے اور یہ کسی اور چیز میں مصروف ہے. ہرچند اس کام میں اس کا کوئی فائدہ ہے، لیکن جو مقصود ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے اس کام کے اندر. اسے لعب کہتے ہیں. ایسے ہی نافرمانی، معصیت، گناہ، سرکشی، اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف حالتیں ہیں، مختلف کیفیات ہیں، مختلف حالتیں حالات ہیں اس کے. ان سب کو قرآن نے نافرمانی میں درج کیا کہ یہ سب نافرمانی ہیں، لیکن ہم نے نافرمانی کو ایک محدود مفہوم کے اندر بند کیا ہے، ایک معنی کے اندر اس کو پابند کر دیا ہے، اور باقی کیفیات کو ہم نے نافرمانی کی تعریف سے باہر کر کے انہیں اپنا لیا ہے، اور انہیں کہتے ہیں یہ نافرمانی نہیں ہے. اب بعض آیات کے ساتھ ایسی خصوصیات ہیں جن میں ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ نافرمانی کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اور کتنے ایسے گمان میں مبتلا ہیں، اطاعت کے گمان میں مبتلا ہیں جو معصیت کار ہیں، نافرمان ہیں. جس طرح بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل بہت ہی خوش فہم قوم ہیں اپنے متعلق، اپنے بارے میں انہیں بہت خوش فہمی ہے. وہ یہ کہ نحنو احباء اللہ، نحنو اولیاء اللہ، یہ قرآن کریم نے ان کے دعوے ذکر کر کے رد کیے ہیں کہ جھوٹے ہو تم، نہ اولیاء اللہ ہو نہ احباء اللہ ہو، بلکہ یہاں تک بھی انہوں نے کہہ دیا کہ نحنو ابناء اللہ، نعوذ باللہ، ہم تو ڈائریکٹ بیٹے ہیں اللہ کے، نسل ہیں. یہ ان کے دعوے ہیں، یہ خوش فہمی ہے ان کی اپنے بارے میں. لن تمسن النار، ہرگز ہم جہنم نہیں جائیں گے. چونکہ سب سے زیادہ مذہبی عمل بنی اسرائیل کے اندر انجام پایا ہے، اکثر انبیاء 124,000 میں سے ایک بڑی تعداد بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ہیں. قرآن کریم میں جن انبیاء کا ذکر ہے ان میں سے اکثر بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، اور متواتر نبی بنی اسرائیل کے اندر مبعوث ہوئے ہیں. آسمانی کتابیں سب سے زیادہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہیں، اولاد حضرت یعقوب و اولاد حضرت ابراہیم میں یہ سارا دین کا عمل جاری رہا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے ان کو ایک دیندار قوم کے طور پر پیش کیا ہے، نمونے کے طور پر آنے والے مومنوں کے لیے ان کو پیش کیا ہے عبرت کے طور پر کہ دیکھو ان میں کیا عمل تھا. ایک غلط قسم کی خوش فہمی میں گرفتار تھے، توہمات کا شکار تھے، اپنے بارے میں خوش گمان تھے بہت. جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو یہود کہلاتے ہو، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، یعنی لوگوں میں سے کوئی بھی اولیاء اللہ نہیں ہے، فقط ہم اولیاء اللہ ہیں. ان زعمتم، تمہیں یہ زعم و گمان ہے، یہ گمان اگر تمہیں ہے کہ تم فقط تمام لوگوں میں، تمام بشریت میں فقط تم اولیاء اللہ ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اس کا امتحان دو، اس کا ثبوت دو. چونکہ ان کو یہ گمان تھا کہ نحنو اولیاء اللہ من دون الناس، لوگوں میں سے کوئی بھی اولیاء اللہ نہیں ہے، ولی اللہ نہیں ہے، فقط ہم ہیں. اور اس طرح متعدد آیات میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم احباء اللہ ہیں، محبوب خدا ہیں، پسندیدہ و برگزیدہ قوم ہیں ہم خدا کی، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، تمام بشریت کے اوپر انتخاب کر لیا. یہ خوش گمانیاں ان کے اندر ان کے علماء نے، ان کے خطیبوں نے، ان کے ذاکروں نے پیدا کی تھیں. وہ جو فیسیں لے کے سمنن قلیل، چونکہ قرآن نے ساتھ علت بھی ذکر کی ہے، یہ سب فیسوں کا مذہب بنا، فیس خوروں نے، اور فیس لینے والے، معاوضہ لینے والے علماء نے یہ کام کیا ہے. اس لیے انہیں قرآن نے یہ توبیخ کی ہے، لا تشترو بآیاتی ثمناً قلیلا، اور تحریف بھی کرتے تھے، لوگوں کی خواہش کے مطابق تقریر کرتے تھے، جیسی لوگ چاہتے تھے ویسی ہی مضمون پر بنا کے پڑھتے تھے، اور تحریف کرتے تھے دین خدا میں، ڈرتے نہیں تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبیخ کی ہے کہ یہ کام کیوں کرتے ہو، کیوں انبیاء کے مقابلے میں ہو، کیوں قاتل انبیاء ہو، کیوں زحمت انبیاء کو نابود کرتے ہو، کیوں محنت انبیاء کو ضائع کرتے ہو، تم مجرم ہو. تم شدید ترین توبیخ ان کے لیے، ان کے علماء کے لیے قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، مذمت. اور اس مذمت کو مسلمانوں کی، مومنوں کی کتاب قرآن میں لکھا ہے. تمہارے نصاب میں بنی اسرائیل کا قصہ ہے کہ کہیں اس طرح کی خوش فہمیاں، کہیں اس طرح کے علماء، کہیں اس طرح کی فیسوں لینے والے اور تحریف کرنے والے دین کے اندر، ان میں تم مبتلا نہ ہو جاؤ اور یہی احساسات تمہارے نہ ہو جائیں. نحن اولیاء اللہ من دون الناس، تمام تر گناہ کے بعد، معصیت کے بعد، نافرمانی کے بعد، پھر تم حق بجانب بھی بن کے بیٹھ جاؤ کہ ہم حقدار ہیں، ہمارے علاوہ جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا. اور جو یہود ہے، نصرانی ہے، وہی جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا. یہ ہو بہو یہی مطالب ہیں جو آج بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنے علاوہ کسی کو جنت کا حقدار نہیں سمجھتے، اور اپنے علاوہ کسی کو اولیاء اللہ ہونے کا مجاز نہیں سمجھتے. ہر چیز منحصر ہے، اور ہیں سب سے زیادہ نافرمان، معصیتکار ہوتے ہوئے یہ دعوے ہیں ان کے. وہ قسمیں، وہ حالتیں قرآن کی ذکر ہو رہی ہیں. یہ جو مضمون ہے قرآن کریم کا سورہ مبارکہ مائدہ میں آیا 92 میں، یہ پہلے سے یہ سیاق شروع ہوا ہوا ہے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ نے پہلے انہی یہود کا اور نصارہ کا ذکر کیا ہے اور موازنہ کیا ہے، پھر اس کے بعد مومنوں کو خطاب کیا ہے. اب اس پورے سیاق کو مشاہدہ کرنا، سیاق سباق، اس پہرے کو یا اس قرائن کو کہتے ہیں جس کے اندر بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ تناظر جس کے اندر بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ پورا مضمون، وہ موضوع، وہ سب سیاق و سباق کہلاتا ہے، جس کے اندر یہ مضمون بیان کیا جاتا ہے. یہ آیہ اطاعت، آیہ 92 میں، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی فرمان بجا لاؤ اور باز آ جاؤ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، اگر رخ موڑو گے، منہ موڑو گے، نہیں مانو گے، تو یہ جان لو کہ ہمارے پیغمبر، ہماری طرف سے جو پیغام لے کر آئے ہیں، ان کے اوپر فقط واضح ابلاغ و تبلیغ ہے، ان کا کام فقط پہنچا دینا ہے. یہ مطلب قرآن مجید کی آیا پہلے سے سورہ مائدہ کا یہ مضمون شروع ہے اہل کتاب سے. قل یا، آیہ 77 میں شروع ہوتا ہے، قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، دین کے اندر غلوف نہ کرو اے اہل کتاب. رسول اللہ کو فرمانے کہ آپ انہیں، اہل کتاب کو بتائیں کہ اپنے دین میں تعدی مت کرو، غلوف مت کرو، حق کے علاوہ کوئی چیز دین کے اندر شامل مت کرو. ولا تتبعوا اہواءہم، اور آپ پیروی مت کرو خواہشات کی. احوا قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، مت کرو اس قوم کی، ان لوگوں کی، ان عوام کی، اس جمہور کی پیروی مت کرو جن کی خصوصیات یہ ہیں. وقد ضلوا من قبل، جو پہلے گمراہی کی راہ طے کر گئے ہیں، ان اس قوم کی خواہشات پہ مت چلیں آپ، یہ پہلے سے گمراہ چلے آ رہے ہیں. وہ اضلوا، اور گمراہ کرنے والے ہیں, گمراہ کن ہیں. کثیرن, انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد کو انہوں نے گمراہ کیا ہے. وضلوا عن سواء السبیل, یہ اصل سیدھے راستے سے بہکے ہوئے ہیں یہ لوگ, ان کے پیچھے مت چلو, ان کی پیروی مت کرو. لا تتبعوا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم, لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل پر ان لوگوں, لعن الذین کفروا بنی اسرائیل کے ان کفار پر, منکرین پر, نافرمانوں پر, انبیاء کے ذریعے سے لعن کی گئی ہے. لعن, ملعون قرار دیے گئے ہیں بنی اسرائیل میں سے کفار. علی لسان داود, داود نبی جو بنی اسرائیل کے ہی رہبر و پیشوا تھے اور بنی اسرائیل کو نجات دینے والے تھے. حضرت داود بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی منفرد قرآنی کردار ہیں کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو بہت ہی مشکل دنوں میں آ کر نجات دی. یہ وہی نوجوان ہیں جو طالوت کے لشکر میں شامل ہوئے تھے, جالوت کو قتل کیا تھا اور اس کے بعد یہی محکوم غلام قوم, یہ غلام تھے بنی اسرائیل اس وقت, اور کیمپوں میں رہتے تھے, اپنے دیس سے نکال دیے گئے تھے, اپنا گھر بار ان سے چھین لیا گیا تھا, فلسطین دوسرے جبار قوم نے ان سے چھین لیا تھا اور ان کی جگہ انہوں نے لے لی, ان کے گھر قبضے میں کر لیے, ان کے کھیت قبضے میں کر لیے, ان کی عورتیں انہوں نے قبضے میں کر لیں, ہر چیز ان سے چھین کر انہیں باہر نکال دیا فلسطین سے, اور در بدر تھے, کیمپوں میں رہتے تھے, اور وہاں پر یہ ماجرا تکرار ہوا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت کو ان کا رہبر بنایا اور داود سپاہی کی حیثیت سے, ایک چھوٹے جوان سپاہی کی حیثیت سے تحت فرمان طالوت جنگ کی, اور اس جنگ میں بہت نمایاں کارنامہ انجام دیا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی, امامت دی, خلافت دی حضرت داود کو, اور ایک بہت اعلیٰ پاکیزہ کردار قرآنی بیان فرمایا ہے. وہ عیسیٰ ابن مریم, کہ حضرت عیسیٰ جن کا قرآن نے بہت نمایاں کر کے اس کردار کو, اسوہ کو ذکر کیا ہے. کیوں لعنت کی انبیاء بنی اسرائیل نے بنی اسرائیل کے کفار پر؟ بما عصوا, معصیتوں کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے, احکام خدا کو ٹھکرانے کی وجہ سے, روگردانی کی وجہ سے لعنت کی ہے. وکانوا یعتدون, اور یہ تعدی کرنے والے تھے, متجاوز, حدود خدا, احکام خدا کے پابند نہیں تھے, باغی تھے, اس لیے انبیاء کی زبان سے انہیں لعنت کی گئی ہے. وہی انبیاء جو انہی کی ہدایت کے لیے آئے, انہی انبیاء نے نافرمانوں پر لعنت کی ہے, اور یہ قرآن کی محکم دلیل ہے کہ نافرمانوں پر ان کے پیشوا لعنت کرتا ہے, ان کو ہدایت نہیں دیتا, ان کو بخشواتا نہیں ہے. معصیت کاروں پر وہی رہبر, وہی پیشوا, وہی حجت جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے, وہی ان کے اوپر لعنت بھی کرتے ہیں اگر یہ نافرمان ہو. چونکہ نبی خدا اور وصی جو نبی کے ہوں, ان کا رشتہ قوم کے ساتھ فقط خدا کے ذریعے وجہ سے ہوتا ہے, عوام کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق صرف ایک جہت پر ہے, ایک رسی ہے جس نے رہبر کا قوم کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوتا ہے, اور وہ ہے بندگی خدا. یہ عباد خدا ہیں اور وہ پیغمبر خدا ہیں, وہ منصوب من اللہ ہیں, ان کے لیے ہدایت کے لیے مقرر ہوئے ہیں. اگر لوگ اس رشتے کا پاس کریں، اگر بندگی خدا میں ہوں، یہی نبی یہی امام اللہ سے اس قوم کے لیے رحمت و مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس قوم کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے، اور اگر یہ قوم نافرمان ہو، معصیت کار ہو، روگردان ہو، اس قوم کے لیے لعنت کرتے ہیں، اس قوم پر لعنت کرتے ہیں، اور لعنت کرنا ماموریت ہے خدا کی نافرمانوں کے اوپر، یہ ان کی امامت کا حصہ ہے، جس طرح ہدایت ان کی امامت کا حصہ ہے. ہم نے انہیں جعلناہم آئمتن یہدونا بامرنا، ہم نے ان کو امامت اس لیے دی ہے، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، ہم نے آئمہ بنایا ہے ان کو. یہدونا بامرنا، ہم نے انہیں آئمہ اس لیے بنایا ہے، جعلناہم آئمتن یہدونا بامرنا، تاکہ ہمارا فرمان لوگوں کو سنائیں، ہمارا فرمان بردار لوگوں کو بنائیں. اگر یہ آئمہ امر خدا سناتے ہیں اور لوگ امر خدا مانتے ہیں، یہ آئمہ درود پڑھتے ہیں لوگوں کے اوپر، یہ آئمہ رحمت طلب کرتے ہیں خدا سے، یہ آئمہ مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سے، یہ آئمہ شفاعت کرتے ہیں فرمان برداروں کی. لیکن جب یہ لوگ نافرمان ہو جائیں، یہی آئمہ اللہ کے حکم سے لعنت کرتے ہیں جو ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں. ان کا دوسرا فریضہ منکرین، نافرمان، معصیت کار، کفار، ہٹ دھرم، ان کے اوپر لعن کرنا بھی ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. کانو، یہ کرتے کیا تھے بنی اسرائیل، جس وجہ سے انہی کے پیشواؤں نے ان پر لعنت کی خدا سے، اللہ سے لعن کی طلب کی ان کے لیے، یعنی نفرین، لعن نفرین کو کہتے ہیں، دعا کے متبادل چیز ہے کہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ سے یہ طلب کیا جائے کہ خدایا اپنی رحمت و مغفرت اس سے چھین لے، اس سے دور کر لے، اس سے اپنی مغفرت سے دور کر دے، یہ لعن ہے اللہ تعالی کی جانب سے. کرتے یہ تھے کہ کانو لا یتناہون عن منکر، کانو لا یتناہون، یہ عربی قاعدے کے مطابق اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ان کی سیرت یہ تھی، ان کا رویہ یہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا. کانو لا یتنا، یعنی ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر منکرات سے رکتے نہیں تھے، منع نہیں ہوتے تھے. لا یتنا ہونا عن المنکر، منکرات سے نہیں رکتے تھے. فعلو ہو، اصرار کر کے منکرات کے مرتکب ہوتے تھے. لا یتنا ہونا، لبئس ما کانوا یفعلون، بدترین کارکردگی تھی ان کی. یہ کانو دائماً مسلسل اپنا رویہ بنا چکے تھے ارتکاب منکرات. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. آپ دیکھیں گے اکثر ان میں سے نافرمان ہی پائیں گے. ترا کثیرا منہم یتولون، ان میں اکثر کو نافرمان ہی پائیں گے آپ، روگردان ہی پائیں گے آپ، حالت تولی میں پائیں گے آپ ان کو. رسول اللہ کو فرمان ہے کہ آپ ان کو اکثر کو اس حالت میں پائیں گے. الذین کفروا، یہ جو ان میں سے اہل کتاب میں سے، بات بنی اسرائیل کی، اہل کتاب کی ہو رہی ہے، یہود و نصارہ، ان میں سے جو کافر ہیں، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بدترین کارکردگی ہے جو انہوں نے انجام دی ہے یہاں پر، اور یہی کارکردگی ہے جو ان کی آخرت کے لیے انہوں نے آمادہ کی ہے. یہ بدترین کارکردگی آخرت کے لیے، توشہ آخرت انہوں نے بنایا ہے. ان سخط اللہ علیہم، وفی العذاب ہم خالدون، ان پر اللہ کی ناراضگی ہے، سخت خدا ہے، رحمت نہیں ہے، سخت ہے خدا کی. سخت یعنی تمام نعمتیں خدا نے ان سے روک لی ہیں، جو سب کچھ پہلے عطا ہوئی تھیں یا ان کے سابقہ نسلوں کو عطا ہوئی تھیں، اب ان سے روک لی ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے. اور یہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں. ہم فیہا خالدون، یہ مخلد درنار ہیں. اب انہیں راستہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے بھی در کھلا ہوا ہے، یوں نہیں کہ بند ہو گیا ہے. اللہ کی طرف سے، دین کی طرف سے ان گمراہوں معصیت کاروں کے لیے دروازہ بند نہیں ہوا، ہدایت کا در کھلا ہوا ہے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ ایمان لے آئیں اللہ پر، آج بھی ایمان لے آئیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد، بدکاری تباہ کاری کرنے کے بعد، پھر آج ایمان لے آئیں، مومن ہو جائیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، والنبی اور اس نبی پر، یہ موجودہ نبی پر یعنی رسول اللہ پر، اگر یہ ایمان لے آئیں، وما انزل الیہ، اور جو کچھ اس نبی پر نازل ہوا ہے یعنی قرآن پر، اس کتاب پر بھی ایمان لے آئیں، متخذوہم اولیاء ولیکن کثیرا منہم فاسقون. اس صورت میں یہ جو کفار ہیں بنی اسرائیل کے، وہ انہیں نہیں پسند کریں گے جو مومن ہو جائیں گے، جو یعنی جو اسلام لے آئیں، جو نبی اکرم پر ایمان لے آئیں، انہیں وہ اپنی صفوں سے نکال دیں گے، قبول نہیں کریں گے. لیکن یہ ایسے کریں گے نہیں، اہل کتاب دیندار یہ ایسے کریں گے نہیں. یہ رسول اللہ کے زمانے میں دیندار کا کردار بہت اہم ہے آج کی نسلوں کے لیے اور ہر نسل کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور مکہ میں وحی کے حضرت کی ولادت ہوئی، مکہ میں مبعوث ہوئے، مکہ میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی، لیکن بعد میں مکہ سے حکم ہوا ہجرت کا، اور مکہ ترک کر کے یثرب مدینہ میں تشریف لے آئی. مدینہ بعد میں اس کا نام ہوا، یثرب نام تھا اس کا. کیوں مکہ چھوڑ کر یثرب میں آئے؟ اصل جو رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا، جن لوگوں نے آ کر ایمان لائے، وہ بھی یثرب کے لوگ تھے. لیکن یثرب میں دو طرح کے لوگ تھے، بے دین اور دیندار. بے دین اور دیندار، بے دین اوس و خزرج تھے، سارے بت پرست مشرک، جو سرے سے خدا کو نہیں مانتے تھے، کسی نبی کو نہیں مانتے تھے، کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے، قیامت پر کوئی اعتقاد ان کا نہیں تھا، ان کے خدا ان کے بت تھے. اگر مانتے بھی تھے تو شرک کے ساتھ، بتوں کو اللہ مانتے تھے، اپنا خدا مانتے تھے. یہ ایک جمعیت تھی یثرب کے اندر. دوسری جمعیت دینداروں کی تھی، یہ بے دین طبقہ تھا، اوس و خزرج اکثر ان میں بے دین تھے. اور دیندار کون تھے؟ یہود اور نصارہ. نصارہ کم تھے، یہود زیادہ تھے یثرب کے اندر. یہ سارے مذہبی لوگ تھے، متدین لوگ تھے، سارے دین کے اوپر قائم تھے اور دین کے پابند تھے، اللہ کو مانتے تھے، قیامت کو مانتے تھے، آسمانی کتابوں کو مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، اپنے آپ کو نبیوں کا پیروکار کہتے تھے، بلکہ نبیوں کی اولاد میں سے تھے یہ. اور یہ اس علاقے کے بھی نہیں تھے، یثرب کے نہیں تھے، یہ مقامی لوگ نہیں تھے. اوس و خزرج یہاں مقامی تھے، اور یہ مذہبی دیندار ہجرت کر کے، البتہ کئی سو سال پہلے سے ہجرت کر کے، پہلے سے یثرب آ کر آباد ہوئے بابل سے. ان کا اصل خطہ بابل تھا، جو فلسطین، اردن اور یہ علاقہ کہلاتا ہے، عراق تک کا علاقہ، یہ خطہ، یہ بابل کا خطہ تھا. اور بنی اسرائیل کے انبیاء اسی خطے میں سارے مبعوث ہوئے، حضرت موسیٰ اسی خطے کے اندر تھے، اور حضرت عیسیٰ و دیگر تمام انبیاء اسی علاقے میں ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی ولادت بھی اسی علاقے میں ہوئی، تمام باقی انبیاء بھی. اصل ان کا مسکن یہ تھا، یہ متدینین کی سرزمین تھی، انبیاء کی سرزمین تھی، یہ علاقہ جو بین النہرین کا علاقہ کہلاتا ہے، وسیع تر ہے البتہ، جس میں موجودہ فلسطین، لبنان، سوریہ، دمشق اور اردن اور عراق، عراق کا بعض حصہ، یہ وہ خطہ، یہ وہ علاقہ بنتا ہے مجموعی طور پر، جو سرزمین تھی جہاں اکثر انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، آج ان کے آثار بھی یہیں سے سب کے ملتے ہیں، سابقہ اقوام کے، امم کے، قوم عاد و ثمود و قوم ابراہیم و لوط و نوح و سب اسی خطے میں تھے، یہیں پر. ان لوگوں نے ترک کیا اپنا آبائی وطن، یہ مقدس سرزمینیں تھیں یہ ساری، چونکہ نبی مبعوث ہوئے اس کے اندر اور سلسلے قائم رہے، حضرت سلیمان کی حکومت کا پایا تخت یہی تھا، اور حضرت داؤد کی خلافت یہیں پہ قائم ہوئی، تمام برگزیدہ اول العزم انبیاء اسی جگہ پیدا بھی ہوئے، اسی جگہ زندگی بسر کی، اور اسی جگہ مدفن بھی ہے، انہی اسی خطے کے اندر ہے، ان کا مدفن و مزار بھی اسی علاقے میں ہے، لہذا مجموعی طور پر بہت مقدس سرزمین ہے یہ ساری. اس پہلو سے انہوں نے یہ سرزمین ترک کی، مقدس سرزمین سے ہجرت کی اور یثرب کا سفر کیا. یثرب یہ موجودہ مدینہ جس کو کہتے ہیں. کیوں آئے یہاں پر؟ وہ بھی دین کے حکم سے آئے، دینی جذبے کے ساتھ، دینی جذبے سے انہوں نے ہجرت کی، اپنا مقدس سرزمین چھوڑی اور ایک غیر آباد بیابانی اور صحرائی علاقے میں، ان کی سرزمین بہت زرخیز ہے، یہ بابل کا خطہ عرب صحرا کی طرح نہیں ہے، بہت زرخیز علاقہ ہے، باغات ہیں، کھیت ہیں، نخلستان ہیں، زیتون ہیں، اور مختلف ہر دنیا کی نعمت اس خطے کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے. وہ ان میں سے کوئی چیز اس خطے میں پیدا نہیں ہوتی جہاں اسلام کا ظہور ہوا ہے، بھی بالکل خشک علاقہ، لم یزرع، قابل زراعت نہیں ہے یہ علاقہ، جس علاقے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں. جغرافیائی لحاظ سے اتنا تفاوت ہے، اس کے باوجود جذبہ، دینی جذبہ دیکھیں ان لوگوں کا، کہ آباد علاقہ، زرخیز علاقہ، اپنی اجدادی زمین، مقدس زمین، اپنی تاریخ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ ایک صحرائی علاقے میں، گرم علاقے میں اور ناقابل زراعت علاقے کے اندر آ کر آباد ہو گئے صحرا میں. وہاں آ کر انہوں نے مختلف جگہیں، جہاں جہاں پانی تھا وہاں تقسیم ہو گئے، اور ادھر ادھر آباد ہو گئے یہ قبائل بنی اسرائیل کے. کیوں آئے؟ دینی جذبے کے ساتھ، اور دینی جذبہ بھی اتنا شدید تھا جس نے ان سے آباد سرزمین چھڑائی. وہ حکم خدا یا وہ دینی جذبہ جو ان کے اندر تھا، وہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر نبی خاتم کے ظہور کا واقعہ یا بشارت تھی ان کی کتابوں میں، تورات و انجیل و زبور و، اور ان کے علماء، ان کے انبیاء کی زبانوں پر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کا و ظہور کا تذکرہ تھا، فراوان تھا، تواتر کے ساتھ تھا، اور یہ ان کے مسلمات میں سے تھا کہ یہ کام ہونا ہے. اور انہی کی کتابوں میں یہ بھی درج تھا کہ نبی خاتم بابل کی سرزمین پر ظہور نہیں کریں گے، نشانیاں ایسی تھیں کہ جس سرزمین پر ظہور کریں گے اس کے نشانیاں تھیں، علامتیں تھیں، جن میں سے تین پہاڑ، تین پہاڑیوں کا ذکر ملتا تھا کہ ایک ایسی وادی میں، ایک ایسے علاقے میں وہ نبی خاتم آئیں گے، اور وہاں پر دین خدا پیش کریں گے اور تمام انبیاء کے سلسلے کی تکمیل کریں گے. اور نشانیاں بہت ساری تھیں، شخصیت اس طرح کی ہوگی، پیغام اس طرح کا ہوگا، ساتھ جغرافیائی علامتیں بھی تھیں کہ اس جغرافیے میں وہ ہوں گے. اس ماہرین ان کے جو تھے، ان علامتوں کی پہچان رکھتے تھے، ان نشانیوں کی، انہوں نے ان کاروانوں کے ساتھ ان کو لائے، ان کے علماء، اور انہوں نے آ کر وہ بڑی عرصہ تک یہ تلاش کرتے رہے کہ یہ جغرافیہ کہاں ہے، اس طرح کا سلسلہ کہاں ہے جہاں ان خصوصیات کے پہاڑ ہوں، تین پہاڑ ہوں مختلف جہات میں، ہر پہاڑی اس طرح کی ہو، اور اس کے درمیان انہوں نے پورا کہہ لیں کہ یہ خطہ جتنا مشرق وسطیٰ کا ہے سارا چھان مارا، یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ کہاں ہے یہ نقطہ کہاں ہے. اور کرتے کرتے تلاش کر لیا انہوں نے، نقشے وہ مذہبی کتابوں سے انہوں نے نقشے بنائے، رہنمائی لے کر ان نقشوں کے ساتھ تلاش کر لیا اور آ کے ڈھونڈ لیا کہ یہ خطہ ہے. اور وہ تین پہاڑیاں جو مدینے کے اطراف میں موجود ہیں، تینوں کا نام ہے کتابوں کے اندر، تاریخ کے اندر، انہوں نے تلاش کر کے وہاں آ کے پڑاؤ ڈال لیا اور انتظار کرنے لگے نبی خاتم کے ظہور کا اور بعثت کا، انتظار کرنے لگے کہ جب یہ انقلاب برپا ہوگا تو ہم اسی سرزمین میں ہوں جس میں اس نبی نے آنا ہے. یہ نہ ہو کہ نبی کسی اور سرزمین میں آئیں، ہم کسی اور علاقے میں آباد ہوں اور وہاں سے ٹکٹ لے کے بر وقت پہنچائیں گے ہم، جیسے ابھی منتظرین امام زمانہ ہیں، یہ ابھی وقتی طور پر امریکہ میں رہتے ہیں، اس امید سے تو نہیں رہتے کہ وہاں برموڈا میں امام کا ظہور ہوگا، اس نیت سے تو نہیں گئے، اپنی ضرورتوں کے تحت گئے ہیں، لیکن اس خوش فہمی میں ہیں کہ بعد میں ٹکٹ لے کے فوراً مکہ پہنچائیں گے، یا ہم جہاں امام آئیں گے وہاں پہنچائیں گے، یا نہ بھی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مثلا وہیں سے ہم تعلق قائم کر لیں گے، آج کل ای میل کا سلسلہ واٹس ایپ کا ہے اور وہیں سے بیعت کر لیں گے. لیکن یہ بنی اسرائیل اس طرح سے نہیں تھے، انہوں نے کافی نہیں سمجھا کہ ہم بابل میں رہ کر وہیں بیعت کر لیں گے، اس جذبے نے ان کو اٹھایا اور لا کر اس سرزمین پر بسایا. یا سخت سرزمین تھی، ان کی اپنی نہیں تھی، آباد نہیں تھی، پانی نہیں تھا، گرم سرزمین تھی، باغات نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف جذبہ لے کر آیا ان کو. اور کتنی مشکل سے تلاش کیا انہوں نے، وہ علاقہ ڈھونڈا خود، کاوشوں سے، علمی کاوشوں سے ڈھونڈا. اس زمانے میں جب گوگل ارتھ بھی نہیں تھا کہ وہ اس پہ سرچ کر لیتے کہ یہ ایسا علاقہ کہاں پر ہے، جہاں ابتدائی ترین وسائل زمین شناسی کے نہیں تھے، جغرافیہ دانی کے نہیں تھے، اور یہ علاقہ زیادہ محروم تھا. اگر باقی مثلا مصر و روم و ایران میں تھے بھی، اگر جغرافیہ کا علم تھا، ان کے پاس نہیں تھا کم از کم. انہوں نے پھر بھی تلاش کر لیا آ کر. یہ عبری تھے، عربی لوگ نہیں تھے، عرب اقوام میں ان کا شمار نہیں تھا، یہ عبری بنی اسرائیل تھے. یہ آ کر یثرب میں آباد ہوئے استقبال نبی خاتم کے لیے، رسول خاتم کے استقبال کے لیے آئے، اور صدیوں تک آباد رہے. اور پھر وہ وقت آ پہنچا جب رسول اللہ مبعوث ہوئے، یہ مستقبلین وہیں سے منتظرین پہلے سے آ کر آباد تھے، یہ دیندار تھے، آسمانی کتابیں ان کے پاس تھیں، نبی ان کے اندر آئے اور دین خدا ان کے پاس تھا، تمام ہدایت آسمانی سے ان کا تعلق تھا. اور اسی شہر میں، یثرب میں، اوس و خزرج بھی رہتے تھے، بے دین بھی رہتے تھے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اب بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان توقع کرتا ہے کہ آدھی بات بولنے والا کہتا ہے، آدھی بات سمجھنے والا سمجھ لیتا ہے. کم از کم روزے کی برکت سے یہ ہونا چاہیے کہ آدھی بات خود سمجھنے والا سمجھ جائے، لیکن شاید پوری بات بھی وضاحت کر دیں تو بھی منتقل نہ ہو. یہ آئینہ ہے، اس آئینے کے اندر کچھ دیکھنا ہے ہمیں. ہم یہ دیکھیں کہ آج پوری دنیا کے اندر دو طبقے آباد ہیں، ایک جو معتقد ہیں، دیندار ہیں، مومن ہیں اور نظریہ امامت و ولایت کو مانتے ہیں اور منتظر امام ہیں، یہ ایک گروہ ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو نہیں مانتے، تسلیم ہی نہیں کرتے، کہ دیندار ہی نہیں ہیں، ان کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہیں، دین کی کتابیں ہی نہیں ہیں، نبیوں کا ورثہ نہیں ہے، آئمہ کی تعلیمات نہیں ہیں، اہل بیت کا کچھ ہے نہیں ہے، ترکہ نہیں ہے ان کے پاس، ابھی بھی دو گروہ ہیں، یعنی وہی یثرب کے اندر دو یثرب، آپ پوری دنیا کو سمجھ لیں، اور اس میں دو قسم کے لوگ آبادہ ہیں، ایک اوس و خزرج ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کوئی معلم نہیں آیا، کسی نبی کے پیروکار نہیں ہیں، بلکہ خود سے بت پرست ہیں، خود سے بت پرستی شروع کی ہوئی ہے، اور ایک وہ ہیں جو نسل اندر نسل دیندار چلے آ رہے ہیں، مذہبی چلے آ رہے ہیں، انبیاء سے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، آسمانی کتابیں ان کے گھروں کے اندر موجود ہیں، علماء ان کے پاس ہیں، اور دین جانتے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، اور جذبہ دینی بھی یہ رکھتے ہیں. اب اتفاق کیا ہوتا ہے اس یثرب میں، اس یثرب میں اور اس یثرب میں اتفاق کیا رونما ہوتا ہے؟ اتفاق یہ رونما ہوتا ہے کہ وہ نبی خاتم تشریف لے آتے ہیں، مکہ میں مبعوث ہوتے ہیں، ہجرت کر کے یثرب آ جاتے ہیں جہاں یہ مذہبی دیندار پہلے سے منتظر تھے. انہوں نے بھی سنا ہوا تھا کہ مکہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والی ہستی پیدا ہوئے ہیں، لیکن زحمت نہیں کی کہ یہ جائیں جا کر استقبال کریں کہ آپ آئیے، ہم تو آپ ہی کے لیے آئے ہوئے تھے، ہم ہیں اصل منتظر آپ کے. یہ نہیں جاتے، پہل نہیں کرتے. اوس و خزرج کا ایک وفد جاتا ہے، اوس و خزرج جو کسی دین کو نہیں مانتے، دنیا دار ہیں، دنیا پرست ہیں، اور جاہلیت کی تہذیب کے خوگر ہیں، بتوں کو خدا مانتے ہیں اور لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، قبائلی طور طریقہ ہے ان کا، نافہم ہیں، کوئی عالم فاضل ان کے اندر موجود نہیں ہے، دنیاوی جھگڑوں سے تنگ آ گئے ہیں، اور اب انہوں نے سنا ہے کہ ایک انقلابی پیغام، انقلاب کی آواز اٹھی ہے مکہ سے، یہ پہلے سے انبیاء کی تعلیمات سے بہرمند تھے، پہلے سے ذہن بھرے ہوئے تھے ان کے دین کے تعلیمات سے، ان کے بالکل خالی تھے. وہ جو خالی دماغ تھے، انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ جاہلیت کا تو ہم نے، آبا و اجداد کا طور طریقہ دین تو ہم نے اپنایا ہوا ہے، لیکن اس میں دنیا ہی تباہ ہے ہماری، بدبختی ہی بدبختی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، پسماندگی ہے، قسم پرسی ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، ویران زندگی ہے، یہ کوئی تسلی بخش زندگی نہیں ہے. تو اس سے ایک انقلابی آواز سنی ہے ہم نے مکہ سے، کہ ایک انقلاب کی ندا وہاں شروع ہوئی ہے. تو ان میں تشویش پیدا ہوتی ہے کہ ہم جائیں، سنیں تو صحیح، کہتے کیا ہیں، وہ خود جاتے ہیں، جا کر پہلے سنتے ہیں بات کو، سن کے آ کے واپس اپنے بڑوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے سنا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، پھر باقاعدہ وفد بناتے ہیں، وہ وفد رسول اللہ سے جا کے ملاقات کرتا ہے، خفیہ ملاقات، اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری جمعیت ہے وہاں پر، اور اس جمعیت کی یہ صورتحال ہے، اور ہماری یہ صورتحال ہے، آپ کا پیغام ہمیں نجات کا راستہ نظر آتا ہے. اسی طرح دو تین ملاقاتیں، چونکہ فاصلہ تھا مکہ اور مدینہ میں، اور انہوں نے مختلف بہانوں سے، کبھی تجارت کے بہانے، کبھی کس بہانے، یہ آتے اور آ کر حضور سے مل کے جاتے، اور آخر کار یہ فیصلہ کر لیتے ہیں یثرب کے بے دین مشرکین کہ اس انقلابی شخصیت کو یثرب کی دعوت دی جائے، اور ان کی میزبانی کی جائے، اور ان کا استقبال کیا جائے، اور ان کا آئین اپنا لیا جائے. سمجھ میں آتا ہے ان کو، بے دینوں کو، مشرکوں کو سمجھ میں آتا ہے پیغام، اور وہ جو دیندار ہیں، مذہبی نسل اندر نسل مذہبی ہیں، کتابیں ہیں جن کے پاس، سلسلے ہیں جن کے پاس، مدرسے ہیں جن کے، علماء ہیں جن کے، انہوں نے ان، قرآن نے جو کہا لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، یعنی وہ فیس والے، معاوضے والے، ان کے علماء سمن قلیل سے دین بیچنے والے دین فروش، ان علماء کی پروردہ قوم تھی یہ، یعنی دین ان سے سنا ہوا تھا انہوں نے، ان اس طبقے سے، ان علماء سے، یہود کے راہب اور حبر سے سنا ہوا تھا۔ ایسا دین انہوں نے ان کے ذہنوں میں ڈالا کہ جس میں، جس کی خاطر آئے تھے، جس کے استقبال کے لیے آئے تھے، جسے اپنی کتابوں میں پڑھ کے آئے تھے، جس پر ایمان لینے میں سبقت لینا چاہتے تھے دوسروں پر، اب وہ آ بھی گئے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے بلایا نہیں، رابطہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ دوسروں کے بے دین گروہ جو تھا، انہوں نے توبہ کی، استغفار کی اور مسلمان ہوئے، انہوں نے تعاون کیا، انصار سب وہ بنے، اوس و خزرج انصار بنے، ایک بھی یہودی یا نصرانی انصار نہیں بنا، نہ مہاجر بنا نہ انصار، ایک نے بھی رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا۔ پوری تاریخ میں ان میں سے تین مسلمان ہوئے اور تینوں نے خرابی کی دین کے اندر۔ کل جمعیت میں سے تین آدمی رسول اللہ کی طرف مائل ہوئے، لیکن وہ بھی دل سے نہیں ہوئے بلکہ کسی نقشے کے ساتھ مائل ہوئے۔ یہ یثرب کے جو تھے، کچھ باہر کے تھے، جیسے نجران کے عیسائی تھے، یہ یثرب میں نہیں تھا، نجران یمن کے سرحد پر ہے، یا حبشہ سے تھے، حبشہ موجودہ ایتھوپیا، اس ایتھوپیا سے کچھ تھے، نجاشی کی قوم میں سے کچھ آئے تھے، وہ مسلمان ہوئے، لیکن یہ نہیں ہوئے جو یثرب میں آ کر آباد تھے، جو شدت سے مذہبی تھے۔ اس تاریخ کو، اس، یہ قرآن کی آیات میں ہے، قرآن نے یہ واقعیت بیان کی ہے کہ یہ سارے لوگ جو پہلے سے آئے تھے، کس کے لیے؟ یہ استفتاح کرتے تھے، استفتاح، الذین یستفتحون، استفتاح کرتے تھے، استفتاح یعنی فتح اور غلبے کی ڈھینگے مارتے تھے، اور بت پرستوں کو کہتے تھے ہمارے نبی خاتم کو آنے دو، پھر فتح ہماری ہوگی، نصرت ہماری ہوگی، غلبہ ہمارا ہوگا، آخر میں نظام ہمارا ہوگا، قبضہ ہمارا ہوگا۔ یہ خود فاتحین یا فتح کے احساس میں غرق تھے، اور دوسروں کو ہمیشہ جتلاتے تھے کہ ہمارے نجات دینے والے، ہمارے رہنما آنے والے ہیں، اور اس کے بعد تمہارے بت اور بت پرستی ختم ہونے والے تھے۔ لیکن جب وہ رہنما آئے، سب سے بڑی چیز جو رسول اللہ کی دعوت کے مقابلے میں، تبلیغ کے مقابلے میں دینداروں کے اندر، بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کے اندر آڑے آئی، وہ ان کی یہی محرف منحرف دینداری تھی، جن کے پاس نہ اصلی دین تھا نہ تحریف شدہ دین تھا، بالکل خالی تھے، انہوں نے مان لیا، سب نے مان لیا۔ چند ایک تھے ان میں سے منافق، لیکن انہوں نے بظاہر مانا، بظاہر مانا، در پردہ نہیں مانا، چند ایک عبداللہ ابن ابی یا اس طرح کے لوگوں میں سے، باقیوں نے تسلیم کیا۔ لیکن یہ جو مذہبی تھے، ایسا ٹیڑھا مذہب ان کے ذہنوں میں ٹھونسا ہوا تھا، ان کے علماء نے، فیس خور علماء نے اور فیس خور خطیبوں نے، لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ رسول اللہ کو انکار کیا، ساتھ کہا کہ ہمیں پتہ ہے، چونکہ ہم پڑے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ درست ہیں، یہ کہتے تھے، ساتھ کہتے تھے آپ نبی ہیں، چونکہ ساری علامتیں ہیں، شخصیت کی جو علامتیں ہماری کتابوں میں آپ کے بارے میں تھیں، وہ ساری آپ میں پائی جاتی ہیں، پیغام کی جتنی علامتیں تھیں وہ ساری آپ میں پائی جاتی ہیں، اور خصوصیات جتنی ہماری کتابوں میں آپ کے متعلق تھیں کہ ایسے نبی آئیں گے، یہ پیغام دیں گے اور اس ماحول میں دیں گے، وہ سب نشانیاں آپ پر 100% منطبق ہیں، اور آپ ہیں نبی، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں آپ کو، چند دلیلوں سے، وہ دلیلیں بھی انہوں نے پیش کی کہ ان دلیلوں سے ہم نہیں مانتے۔ چونکہ ہم اس کو مانتے ہیں جو ہماری قوم میں سے ہے، ہم اس کو مانتے ہیں جو فلاں جگہ سے پڑا ہوا ہو، ہم اس کو مانتے ہیں جس پر یہ فرشتہ نازل ہوتا ہو، اس کو مانتے ہی نہیں جس پر جبریل نازل ہوتا ہو۔ ایک مشکل جو نے تھی رسول اللہ کے ساتھ، وہ حضرت جبریل کی وجہ سے تھی، یہود کو جبریل پسند نہیں، وہ کہتے ہیں یہ جتنے راز یہود کے فاش کیے ہیں یہ جبریل نے فاش کیے ہیں سارے، اگر یہ جبریل نہ ہوتا تو ہم اتنے رسوا نہ ہوتے، ہم اتنے خراب نہ ہوتے۔ لہذا وہ ڈھونڈتے تھے جبریل کہاں ہیں، پوچھتے بھی تھے کہ یہ روح القدس کہاں ہے، یس الونا کا ان روح، روزانہ اگر پوچھتے تھے آج آنا ہے روح نے، روح القدس نے آنا ہے، کہاں تھے، پوچھتے تھے تاکہ کسی طرح گھیر کے اس کا کام تمام کر دیں اور راحت ہو جائیں، نہ ان کی کوئی بات غیب کی پتہ چلے، نہ ان کی میٹنگیں کشف ہوں، نہ ان کے راز فاش ہوں، یہ آرام سے اپنی سازشیں کریں۔ روزانہ روح کی تلاش میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، انہیں کہو کہ کل روح من امر ربی وما اوتی تم من العلم قلیلا، وہ روح القدس تمہارے، یا سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے کہ جو عدو ہے جبریل کا، عداوت جبریل قرآن کے اندر ذکر ہوئی ہے، یہ جو عدو ہیں جبریل کے عدو ہیں، یہ جبریل کیوں یہ باتیں بتاتے ہیں رسول اللہ کو آ کر، وہ کہتے تھے دوسرے ملائکہ جتنے بھی ہیں، حتی وہ اسرائیل پر بھی راضی تھے کہ اسرائیل آئے وہ ہمیں پسند ہیں، جبریل پسند نہیں۔ ایک وجہ مخالفت کی یہ تھی، یعنی منبع، رسول اللہ کے علم کا جو منبع تھا وہ نہیں تھا پسند، آج کی زبان میں کہیں حوضہ، جس حوضے سے پڑے ہیں وہ نہیں پسند ہمیں، اس سے نہیں، جبریل کے ذریعے سے وحی جو آئے وہ نہیں پسند ہمیں، ہے ٹھیک ہے اللہ کا پیغام ہے، آپ نبی بھی ہیں، ایک یہ کہتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل نہیں ہیں، ایک یہ کہتے تھے کہ ہمارا معاہدہ ہے، معاہدے کی وجہ سے آپ کو نہیں مان سکتے، عہد ہے ہمارا۔ قرآن کریم نے ایک ایک کر کے جھٹلایا ان کو کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے جتنی باتیں تم کرتے ہو۔ یہ اشارہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو متدین گروہ، دیندار لوگ، آسمانی کتابیں رکھنے والے، اور ادھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے آسمانی کتاب کا نام تک نہیں سنا ہوا تھا، اوس و خزرج، جب حقیقت آتی ہے، انقلاب نبوی آتا ہے، تو وہ جو بالکل بے دین ہیں وہ سب ایمان لے آتے ہیں اور ناصر بن جاتے ہیں اور انصار بن جاتے ہیں رسول اللہ کے، اس دینی انقلابی نہضت کا ہراول دستہ بن جاتے ہیں، بلکہ سبقت لے جاتے ہیں دوسروں پر، اور یہ دیندار اسی طرح گمراہ آخر تک رہ کے بلکہ رسول اللہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ یہ قرآن نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ تکرار ہوتا ہے، اگر آج امام عصر ظہور فرمائیں، ہمارا یہ خوف ہے کہ جنہوں نے بس سب سے پہلے امام عصر کے خلاف کون قیام کرے گا، یہ ملحد کمیونسٹ مغربی، نہ خیر، روایات میں بھی ہے کہ یہ نہیں کریں گے، وہ جن کے ذہنوں میں ٹیڑھا دین پڑا ہوا ہے وہ کریں گے، انہیں یقین ہوگا یہ امام وقت ہیں، لیکن پھر بھی مخالفت کریں گے اور قیام کریں گے، جنگ کریں گے، تسلیم نہیں ہوں گے۔ یہ آئینہ ہے، اس لیے کہا تھا کہ آزر دماغی سے انسان سنے تو وہ جو بات کہی جاتی ہے اس سے آگے کی بات انسان خود سمجھ جاتا ہے، آئینہ دیکھ کر اگر چلے آدمی۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر، اور اگر یہ اس نبی پر اور قرآن پر یہ ایمان لے آتے، اس وقت یہ انہیں اپنا اولیاء نہ بناتے، لیکن یہ اکثر فاسق ہیں، یہ اہل کتاب، قرآن جب آئے گا یہ فاسق ہی نکلیں گے، یہ نہیں مانیں گے۔ پہلے انقلابی کتنے بنے ہوئے تھے، کتنے بڑے جوشیلے، اپنا علاقہ زرخیز چھوڑ کے نبی خاتم کے استقبال کے لیے آئے تھے، اور اس وقت تک کتنے قابل تحسین کہا جاتے، ماشاءاللہ کیا قوم ہے یہ، کیا جذبہ ہے یہ، کیا لوگ ہیں یہ، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو رویہ ان کا کیا ہو جاتا ہے۔ لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیہود. رسول اللہ کو فرمان ہے کہ مومنوں کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن اور رسول اللہ کے پیروکاروں کی دشمنی میں سب سے زیادہ شدت آپ کو انہی یہود کے اندر نظر آئے گی، یہ سب سے زیادہ شدید دشمن ہیں. والذین اشرکوا، اور مشرکین یعنی مکہ والے، مشرکین مکہ اور یہود مدینہ، وہ بے دین اور یہ دیندار، یہ سب سے زیادہ دشمن ہیں مسلمانوں کے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. لیکن وہ دوسرے اہل کتاب جو نصارہ ہیں، نصرانی ہیں، پیرو حضرت مسیح ہیں، وہ ان کی طرح نہیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر مودت پائی جاتی ہے اور اس کی مودت کئی جگہ اظہار بھی ہوئی. ایک تو وہی نجران کے جو آئے عیسائی، انہوں نے اظہار کی وہ مودت، پہلے آئے مقابلے کے لیے لیکن مباہلہ میں حقیقت دیکھ کر تسلیم ہوئے، اور بعد میں نجران سے ایک بڑا طبقہ مباہلہ والے نہیں ہوئے، وہ جان انہوں نے اسی پہ غنیمت سمجھا کہ ہماری جان بچ گئی ہے، اسی پہ شکر گزار تھے، وہیں سے واپس چلے گئے. بعد میں وہی جو مباہلہ میں شریک تھے وہ اور ان کے ساتھ اور جماعت، یہ مسلمان ہوئے، اور خصوصاً حبشہ میں جہاں باقاعدہ ان کی حکومت تھی، نجاشی سلسلہ حکومت، جہاں رسول اللہ نے اپنے پہلا گروہ مہاجرین کا حبشہ بھیجا تھا مکہ سے، دوسرا گروہ مدینہ آیا. حضرت جعفر ابن ابی طالب جو بہت بزرگوار شخصیت ہیں، رسول اللہ بہت قدر کرتے تھے جناب جعفر کی، وہ رہبر تھے اس کے، اور سختیوں کے ساتھ وہاں پہنچے، وہ بھی ایک طراز قصہ ہے اور خوبصورت قصہ ہے. وہ جب واپس آئے حبشہ سے تو اپنے ساتھ نجاشی نے بھیجے تھے، ان کے ساتھ وہاں حبشہ کے عیسائی بھیجے تھے ساتھ ہدایہ دے کر. جب انہیں خبر ملی کہ رسول اللہ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور وہاں پر مستقر ہو گئے اور وہاں نظام بنا لیا ہے، تو اس وقت تک نجاشی نے انہیں اپنا مہمان رکھا، عزیز رکھا، اور اس وقت ہدایہ کے ساتھ یہ کاروان جتنا تھا اسے واپس مدینہ پلٹایا، اور مدینہ آئے ساتھ ہمراہ وہاں کے عیسائی بھی آئے، اور ان کے اندر جو کیفیت تھی وہ قرآن نے ذکر کی ہے، یہ عیسائی تھے، ان کے اندر مودت تھی. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. ان کے اندر قسیس ہیں، قدیس ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے علماء میں کچھ پاکیزہ ہیں، منہم کچھ ان میں سے، نصارہ میں سے کچھ واقعاً قسیس ہیں وہ، کچھ واقعاً قدیس ہیں. ورہبانہ، ابھی ایک اس معاصر زمانے کا واقعہ ہے، البتہ اسے ہر پہلو سے نہیں دیکھنا چاہیے، صرف ایک پہلو سے میں دیکھتا ہوں تو بہت بے نظیر واقعہ مجھے لگتا ہے، شاید تاریخ میں منفرد واقعہ ہے اس زمانے کا. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ موجودہ جو پاپ ہے اس وقت، پاپ اعظم، تمام مسیحیت کا سب سے بڑا رہنما پاپ فرانسس، اس سے پہلے ایک اور ان کا رہنما تھا پاپ بینیڈکٹ، جو ابھی موجود ہے، اور وہ فائز اور بہت ہی مقتدر پاپ تھا. اس پاپ سے جو موجودہ ہے اس سے بھی زیادہ اس کا اقتدار قوی تھا، اس کی شخصیت، اس کی معنوی شخصیت عیسائیوں کے اندر بہت مقتدر قسم کا وہ رہنما تھا. اوج اقتدار میں پاپ کا جو مسلمانوں کے برخلاف کہ مسلمانوں میں تمام علماء حکومتوں کے تحت ہیں، عیسائیوں میں الٹ ہے۔ عیسائیوں میں انہوں نے پاپ کو ایک بالکل ریاست اٹلی کے اندر الگ سے ویٹیکن کے نام سے دیا ہوا ہے کہ وہاں اس کا ملک ہے، اس کی اپنی وہاں کوئی اور حکومت نہیں ہے، پاپ کی حکومت ہے، اور تمام ملکوں کے ساتھ ان کے اپنے سفارتی تعلقات ہیں ویٹیکن کے ساتھ، مذہبی ریاست ہے۔ ابھی امریکی صدر وہاں گیا، سعودی عرب گیا، تو سعودی عرب میں اس کی عورتوں نے وہ لباس جو امریکہ میں پہنا ہوا تھا وہ بھی سعودی عرب میں آ کے اتار دیا۔ آل سعود کے سامنے جب حاضر ہوئے تو وہ کپڑے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہاں سے پہن گئے تھے، وہ بھی اس کو ملتے ہوئے وہ بھی اتار دیے۔ اور جب پاپ کے پاس گئے ہیں تو ان کا قانون ہے کہ پاپ سے جو عورتیں ملتی ہیں، صدر بھی جب ملتا ہے تو کس طرح ملے، ادب ہے ان کا۔ پریزیڈنٹ کسی بھی ملک کا سربراہ آئے گا تو وہ پاپ کے ساتھ کیسے ملے گا، باقاعدہ ان کے دستور ہیں، اصول ہیں کہ اس طرح سے آئے گا، اس طرح سے کھڑا ہوگا، اس طرح وہ احترام کرے گا، اس طرح جھکے گا۔ بے شک کسی بھی ملک کا ہو، اب امریکہ کا سب سے سپر پاور کا سربراہ آیا ہے، وہ اپنے مذہبی پیشوا کے سامنے جا کر تعظیم کے ساتھ، وہاں پاپ پہلی دفعہ شاید تھوڑا سا، وہاں بھی اس نے بے ادبی کی ہے، وہ ہے چونکہ بہت ہی کثیف دنیا کا آدمی ہے، یہ ٹرمپ گندا فاسد ترین انسان ہے امریکیوں کے صدور میں سے جو انہوں نے چنا ہے، گندے ماحول سے آیا ہے، بہت گندے ماحول سے، ساری عمر یہ فساد کرتا رہا ہے، فساد کا بانی ہے، چیمپئن ہے، وہی اس کی حرکتیں ہیں، سبق اور ہلکی چھچوری۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کر پاپ کا ہاتھ پکڑنا چاہا تصویر بناتے ہوئے، اور پاپ نے سختی کے ساتھ، نفرت کے ساتھ اس کے ہاتھ کو جھٹکا کہ بے ادب، تجھے احترام کا نہیں پتا کہ پاپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اور ان کے قوانین میں ہے کہ جو خواتین بھی ملیں گی سوائے ایک دو کے استثناء کے، کہ ان کے لیے بھی الگ آداب ہیں، لیکن ان کا عہدہ اس طرح کا ہے کہ انہیں، مثلا چاند ممالک کی جو خواتین ملکہ ہیں، جیسے ملکہ برطانیہ ہے یا ملکہ اسپین ہے یا اس طرح کے جو عہدے ہیں، ان کے علاوہ سب کے لیے قانون ہے کہ خواتین سیاہ لباس میں اور پوری پوشاک کے ساتھ، بال بھی ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے، ناخن سے لے کر سر کے بال تک خواتین کا جسم کہیں سے بھی نظر نہ آئے، صرف چہرہ اور کلائیاں، پوری آستین کا لباس پہنا ہوا انہوں نے، اور مکمل اور سیاہ لباس، یہ ان کے قانون میں ہے۔ یہ ٹرمپ کی یہ فائشہ جو اس کے ساتھ تھیں، بیوی اور بیٹی اس کی اور باقی جو، وہ اس کو اسی طرح سے مؤدب ہو کر وہ لباس انہوں نے امریکہ سے سلوا کے لائی تھی، صرف ٹرمپ کو چند منٹ، پاپ کو چند منٹ ملنے کے لیے۔ یعنی یہ ان کا اقتدار ہے، ان کے پیشوا کا ایک مانوی اقتدار ہے اس کا۔ جب وہ دنیا میں کسی جگہ سفر کرتا ہے تو اس کو ایکسٹرا پروٹوکول دیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی اور شخص کے لیے نہیں ہے۔ مثلا کسی ملک کا سربراہ بھی آ جائے، اپنے ملک میں بھی اس کو وہ پروٹوکول نہیں ہے اس کے لیے، سرکاری طور پر، قانونی طور پر نہیں ہے، جو پاپ کے لیے ہے کہ پاپ کو اس طرح سے انہوں نے استقبال کرنا ہے، اس طرح اس کو مہمان نوازی کرنی ہے، اس طرح اس کی زیارت کرنی ہے، اس طرح سے لوگوں نے اس کو ملنا ہے۔ یہ منفرد ہے، فقط اسی کے لیے یہ سب ان کے قوانین کے اندر ہے اور پابند ہیں وہ۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص ہے یا ایک عہدہ ہے، رینک ہے، اور اس کا اپنی جمعیت کے اوپر، اور ظاہر ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، عیسائی سب سے زیادہ ہیں، دنیا کی سب سے بڑی جمعیت کا سربراہ، مذہبی سربراہ پیشوا ہے، جس کا ایک فرمان، یعنی وہ جو پاپ کو جو حیثیت دیتے ہیں، عالم نہیں سمجھتے پاپ کو، توجہ کریں، ان کے نزدیک پاپ کی وہ حیثیت ہے جو ہمارے ہاں امام کی، امام معصوم کی حیثیت ہے۔ پاپ عالم، مذہبی عالم کی حیثیت نہیں رکھتا، اس سے مافوق حیثیت رکھتا ہے، ایک منبع ہے، اتھارٹی ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ اس کے، ان کے اپنے اعتقاد کے مطابق، جو غلط اعتقاد ہے، کہ اس کے اندر وہ روح القدس حلول کرتی ہے، یا اس کے اندر روح عیسیٰ حلول کرتی ہے، پھر یہ پاپ بنتا ہے۔ یہ گویا ایک قسم کا ملہم ہوتا ہے، اور معجزہ و کرامت اس سے ظاہر ہو تو اس کو پاپ بناتے ہیں۔ اور وہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ اتنے معجزات اس سے اگر ہوں، درج ہوں، رسمی ہوں، جو مان لیے جائیں، تو یہ پاپ بنے گا۔ ایسے مسلمانوں کی طرح نہیں ہے کہ نہ ہار کے سر، نہ تراشت کلندری داند، جو بھی زلفے رکھ لے کلندر نہیں ہو جاتا۔ مسلمانوں میں ایسے ہے، جو بھی سر نہ منڈوائے وہ کلندر ہے۔ وہاں کلندری کے ایک باقاعدہ آداب ہیں، اصول ہیں، قوانین ہیں، ان قوانین کے تحت کلندر بنتا ہے۔ یہاں جس کو نائی نہ ملے وہ کلندر ہے۔ اب اتنا اقتدار ہے اس شخص کا، اور تاریخ کے جو ایک پاپ جان پال تھا، پاپ جان پال دوم، جو اس سے پہلے تھا، بینیڈکٹ سے پہلے، یہ سب سے مقتدر، تاریخ مسیحیت میں مقتدر ترین چند جو رہنما گزرے ہیں، ان میں سے پاپ جان پال تھا، سب سے محبوب ترین ان کا دنیا مسیحیت کا، بہت بڑا قدیس، قسیس جسے عیسائی بہت مانتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ بینیڈکٹ تھا۔ اس نے اوج قدرت میں، اوج کمال میں، جب اس کی معنوی قوت طاقت اپنے اوج پہ تھی، اس نے خود اعلان کیا، اس شخص نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ میں اب صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے جسمانی طور پر کہ میں دنیا مسیحیت کی رہنمائی کروں۔ اور اس نے کہا کہ میں اب مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، عبادت کرنا چاہتا ہوں اور مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے اس پاپ اعظمی کے درجے سے استعفیٰ دے دیا۔ ابھی موجود ہے، استعفیٰ دے کے بیٹھا ہوا ہے، گمنام آدمی کے طور پر۔ اس کی جگہ یہ بنا ہے موجودہ پاپ فرانسس۔ بعض چیزیں، اب ظاہر ہے ان کے اندر بہت کچھ ہے، اب یہ نہ ذہن ملائیں کہ اس پہلو سے اگر ان کی یہ مثبت چیز ذکر کی ہے تو وہ ساری منفی، ان کے مسائل سارے ختم ہو گئے، نہ، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ اس وقت قرآن کریم کے فرمان کے مطابق لتاجدن اشد الناس عداوتن